الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه، نهمته مقصوده. سفر کے احکام اور آداب بیان ہو رہے ہیں. ایک نیا باب حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ باندھ رہے ہیں، جس میں سفر کا ایک ادب بیان ہو رہا ہے اور اس کے نیچے صرف ایک حدیث ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی کسی غرض سے سفر کرتا ہے تو مسافر کو چاہیے کہ جب وہ غرض پوری ہو جائے تو جلدی سے جلدی اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹائے. اور حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے. استحباب تعجیل المسافر الرجوع الى اہلہ، مسافر کا اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے کو جلدی کرنے کا مستحب ہونا. اذا قضا حاجتہ، جبکہ وہ اپنی حاجت اور غرض کو پوری کر لے. اور اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کر رہے ہیں حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. یمنع احدکم طعامہ و شرابہ و نومہ، وہ تم میں سے ایک سے روکتا ہے اس کے کھانے کو اور اس کے پینے کو اور اس کی نیند کو. تو سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اس کو آگے سمجھا رہے ہیں کہ عذاب کا ٹکڑا ہونے کا کیا مطلب ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے یہ ایک عذاب کی طرح ہے. عذاب جو ہے یہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے ہم ہماری زندگی میں جب کسی پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم یہ عذاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے اولاد اگر نافرمان ہو، بہت پریشان کرتی ہو، تو باتوں باتوں میں ہم کہتے ہیں کہ اولاد بھی میرے لیے عذاب بن گئی ہے. کوئی گھر خریدا اور مرضی کے مطابق نہیں نکلا، آج یہ پریشانی، کل یہ پریشانی، آج یہ خرچہ، کل وہ خرچہ، تو چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد کہتا ہے کہ یہ گھر بھی میرے لیے تو عذاب بن گیا ہے. تو یہ عذاب کہہ کر کے پریشانی مراد لیا گیا ہے. تو السفر قطعت من العذاب، سفر بھی عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اس لیے کہ جب عذاب کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے. تو سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی سفر بھی عذاب کی طرح انسان کو پریشان کرتا ہے. اور وہ پریشانی جو آتی ہے سفر میں، ان میں سے جو موٹی موٹی دو پریشانیاں ہیں ان کو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو یہ کہ اس کی مرضی کے مطابق کھانا پینا اسے نہیں ملتا اور آرام سے سو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے کہ سفر سونے ہی نہیں دیتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سفر میں کھانا پینا ملتا ہی نہیں ہے. سفر میں ہماری اپنی مرضی کے مطابق کھانا نہیں ملتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ سفر میں ہمیں جو ہوٹل میں کھانا مل رہا ہے اور میزبان ہمیں جو کھانا کھلا رہا ہے وہ اس کے اعتبار سے بہترین کھانا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اعتبار سے بھی یہ بہترین کھانا ہو. کبھی طبیعت نہیں چاہتی تو مرغن غذائیں نہیں کھا سکتا، اور اس وقت جو ہے جی یہ چاہتا ہے کہ بھائی صرف دودھ اور ویٹامکس دے دو. آج صرف بغیر دودھ کی ہلکی پھلکی چائے اور دو بسکٹ دے دو. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب آدمی گھر میں ہوتا ہے تو اسے اپنی مرضی کے مطابق کھانا ملتا ہے. اگر سادہ کھانا دسترخوان پہ آ گیا اور اس نے یہ تقاضا کیا کہ نہیں یہ نہیں یہ، تو وہ مہیا ہو جاتا ہے. اور اگر دوپہر کو مہیا نہیں ہوگا تو شام تک میں مہیا ہو جائے گا. لیکن سفر میں ایسا نہیں ہوتا. سفر میں کبھی ہوٹل میں جاتے ہیں تو بہترین کھانا ہوتا ہے، لیکن ہماری طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہوتی. تو سفر میں تم میں سے، سفر جو ہے وہ تم میں سے ایک سے کھانے کو اور پینے کو روک دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کھانا نہیں ملتا اور بالکل پینا نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا کھانا ایک انسان چاہتا ہے ویسا کھانا نہیں ملتا. گھر کی اپنی ایک سٹائل کی چائے ہوتی ہے، اب اسی طرح کی چائے باہر تو نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اس سے بہتر مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے گھٹیا ملے. پھر آج کسی کے یہاں چائے بھی، کل کسی کے یہاں بھی، آج اس ہوٹل میں کل اس ہوٹل میں، آج سفر میں باٹلی میں ہے تو کل سفر میں بلیک بن میں، اور پھر ہر جگہ جاننے والے بھی نہیں ہوتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سفر جہاں راستے میں کیفے بھی نہیں، فلنگ اسٹیشن بھی نہیں، ہوٹل بھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے ساتھ جو کچھ توشا لے جاتا ہے اسی پر قناعت کرنی پڑتی ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سفر میں بالکل کھانا نہ ملے. ہو سکتا ہے، ہمارے اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ سفر میں بالکل کھانا نہ ملے. تجربہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھوک خوب لگی ہوئی ہے لیکن کھانا نہیں مل رہا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا تو مل رہا ہے مگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں، پینا تو مل رہا ہے مگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں. تو سفر میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی پریشانی ہے، تو ایک قسم کا عذاب ہے. اور دوسری پریشانی نیند. گھر میں جو نیند آتی ہے وہ دوسری جگہ پر نہیں آتی. گھر میں جیسی نیند آتی ہے کوالٹی والی، وہ دوسری جگہ پر نہیں آتی. تو سفر میں کبھی زمین پہ سونا پڑتا ہے، سفر میں کبھی شور ہو رہا ہے، سفر میں کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے. اور اگر فائیو سٹار ہوٹل میں بھی سونا مل جائے تو گھر میں ایک شخص جو چار پانچ گھنٹے سو کر کے سکون کے ساتھ اٹھ جاتا ہے اور اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، وہ فائیو سٹار ہوٹل میں بھی نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے. یعنی جیسے عذاب سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح سفر سے بھی پریشانی ہوتی ہے. اور پریشانیاں بہت ساری ہیں, ان میں سے دو پریشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو بالکل موٹی ہیں, کلیئر ہیں, سمجھ میں آ جانے والی ہے کہ سفر تم میں سے ایک سے اس کے عمدہ عمدہ کھانوں کو اور عمدہ عمدہ پینوں کو روک دیتا ہے اور اس کی نیند کو بھی روک دیتا ہے, یا تم میں سے ایک کو اس کے عمدہ عمدہ کھانوں سے اس کے عمدہ عمدہ پینوں سے روک دیتا ہے اور اس کی نیند سے بھی. تو راحت والی نیند سفر میں مشکل سے ملتی ہے, اور کھانے پینے میں بھی وہ چیز نہیں جو گھر میں ہوتی ہے. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ, تو جب یہ سفر جو ہے پریشانی کا باعث ہے, تو جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت, اپنی غرض اور اپنے مقصود کو پورا کر لے اپنے سفر سے, جس غرض کے لیے نکلا تھا وہ غرض پوری ہو گئی, حج کے لیے گیا حج ہو گیا, پھر غرض یہ تھی کہ حج کے بعد مکہ مکرمہ میں 5 دن کا قیام کریں گے, وہ 5 دن کا قیام ہو گیا, پھر غرض یہ تھی کہ مدینہ منورہ کا 10 دن کا قیام کریں گے, 10 دن کا قیام ہو گیا, اب ادھر ادھر دوسری جگہ پر راستے میں نہ واپس آ جائے, دبئی گئے ہیں 5 دن کے لیے تجارت کی غرض سے اور 5 دن میں ہمارا کام ہو گیا واپس آ جائیے, اب بغیر ضرورت کے 3-4 دن اور وہاں نہ ٹھہرے, ہالیڈے کے لیے گئے ہیں اور ہالیڈے جو ہے اگر برائیوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اچھی نیتوں کے ساتھ کرے گا تو ثواب بھی ملے گا, فضول خرچی نہ ہو, اللہ کی نافرمانی نہ ہو, ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں اللہ کے عذاب کے اترنے کے امکانات ہوں, بہت برائیاں ہوں. اس کے اوپر ہمارا ایک اردو میں انگلش میں مضمون بھی چھپ گیا ہے, چونکہ آج کل لوگ ہالیڈے کے لیے بہت جاتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, تو گیا ہے کہ گھر میں باپ جو ہے اس کی اپنی مشغولی, ماں کی اپنی مشغولی, بچوں کی اپنی مشغولیاں, ساتھ مل جل کر بیٹھ نہیں پاتے, تو چلو 2 ہفتے کے لیے کہیں باہر چلے جاتے ہیں تاکہ کوالٹی ٹائم گزرے گا فیملی کے ساتھ. آج کل چونکہ زندگیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ شوہر کام پہ ہے تو بچے اسکول پہ ہیں, شوہر کام پر سے آئے تو بچے سوئے ہوئے ہیں, شوہر سویا ہوا ہے کہ بچے اسکول نکل جاتے ہیں, تو ان کی تعلیم, ان کی تربیت, تو چلو بھائی 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں ہیں تو فضول خرچی کیے بغیر کہیں کوئی اچھی مناسب جگہ مل گئی تو وہاں چلے جاتے ہیں, تو ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تاکہ ایز اے فیملی ایک دوسرے میں دل لگے, ایک دوسرے کے قریب آئیں اور وہاں کچھ ان کو سمجھانے کا, بیٹھ کر بات چیت کرنے کا موقع ملے. صحت کے کچھ تقاضے ہیں, ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ آپ 2 ہفتے کے لیے کہیں آرام کے لیے چلے جاؤ. ہمارے اکابر بھی خوبصورت اور اچھی آب و ہوا والی جگہوں میں جا کر کے قیام فرماتے تھے, 2 ہفتے کے لیے چلے جاتے تھے, 3 ہفتے کے لیے چلے جاتے تھے, لیکن ان کا وہاں کا قیام ویسا ہی رہتا تھا جیسے گھر پر, جگہ صاف ستھری, معاصی کا کوئی ماحول نہیں, پر جاتے تھے تو اپنے 24 گھنٹے کا وہی نظام, فجر کی نماز پڑھی, اشراق تک ذکر کیا, اشراق کی نماز پڑھی, اور ساتھ میں 10-15 احباب بھی ہوتے تھے, وہ بھی سالکین اور اللہ اللہ کرنے والے, تو مجلسیں بھی ہو رہی ہیں, تصنیف و تالیف کا کام بھی ہو رہا ہے, اور ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق وقت بھی گزر رہا ہے. تو ہمارا دین جو ہے, ہمارا دین اس نے ہماری انسانی ساری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے, ہماری ساری ضرورتوں کے لیے رہنمائی کی ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا چاہیے, اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک شخص کسی غرض سے گھر سے جاتا ہے اور جب وہ غرض پوری ہو جائے تو آ جائے. ایک شخص گیا کسی جگہ 3 دن کے لیے, اس کا تجارتی سفر ہے, اکیلا ہے, 1 دن میں ہی کام پورا ہو گیا. تو آج کل تو ٹکٹ وغیرہ بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے, 1000 پاؤنڈ کا خرچہ کبھی لگ جاتا ہے, 500 پاؤنڈ کا خرچہ لگ جاتا ہے, تو اگر یہ مجبوریاں ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن فرض کر لیجئے کہ گئے اور ٹکٹ بدلنے میں کوئی دشواری نہیں ہے, تو اسے پھر مزید 2 دن وہاں نہیں رہنا چاہیے, کام ہو گیا اب آ جاؤ. لندن گئے اور گھر میں یہ کہہ کر کے گئے کہ 3 دن لگیں گے مجھے اس کام میں, اور کام ہو گئے, اب گاڑی اپنی ہے تو 3 دن کے آؤ, 2 دن کے بعد آؤ, آ جاؤ. یہ حدیث میں ہے. کہ فیدہ قدا احدکم نحمتہ من سفر ہی، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی حاجت یا اپنے مقصود کو پورا کر لے اپنے سفر سے، فل یعجل، اور بعد حضرات نے اسے فل یعجل کہا ہے، فل یعجل تو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف جلدی کرے، جلدی جلدی آ جائے گھر والوں کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف، اور اس کی جو ہے وجہ حدیث میں بتلائی گئی کہ سفر جو ہے ایک پریشانی کا باعث ہے، تو کیوں آدمی پریشانی میں اپنے آپ کو ڈالے رکھے؟ اب اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دو ہی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اور بھی چیزیں ہیں. سفر جو ہے وہ مشقت اور تھکاوٹ کا ذریعہ ہے. ایک تو یہ کہ کھانا پینا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ملے گا، نیند اور آرام اور راحت کا مسئلہ ہوگا. تیسری بات یہ کہ مشقت اور تاب ہے سفر میں، جب تک آپ سفر میں ہیں وہاں تک مشقت اور تھکاوٹ ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس مشقت اور تھکاوٹ سے بچ کر کے گھر آ جائے جلدی، تاکہ مشقت سے بچ جائے، تھکاوٹ سے بچ جائے. اسی طرح جو ہے وہ سردی گرمی کا مسئلہ، آج کل تو سارے انتظامات ہیں، اس زمانے میں نہیں تھے، اور ہمارے قریب کے زمانے میں بھی گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، گاڑیوں میں ہیٹر نہیں تھے. تو ظاہر ہے کہ جب گاڑیوں میں سفر کریں گے سردی کے موسم میں تو سردی محسوس ہوگی، گرمی کے موسم میں تو گرمی محسوس ہوگی. اور ایک اور پریشانی یہ ہے کہ وطن سے اور اہل و عیال سے الگ رہنا، یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک پریشانی کا باعث ہے. انسان کو اپنا وطن یاد آتا ہے. پہلے جب ہم نئے نئے یہاں انگلینڈ منتقل ہوئے تھے، جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو کچھ دنوں تک انڈیا بہت یاد آتا تھا. اب یہ ہمارا وطن ہو گیا، تو انڈیا چونکہ ہمارا اصلی وطن ہے، پاکستان اصلی وطن ہے، افریقہ اصلی وطن ہے، تو ہمیں یاد آتا ہے، اور یاد آتا ہے اس لیے ہم جاتے ہیں. لیکن ایک مہینے، ڈیڑھ مہینے، دو مہینے کے بعد یہ پھر یاد آتا ہے، اس لیے کہ اب یہ ہمارا وطن ہو گیا ہے، ہمارا رہنا، ہمارا قیام، ہمارے دوست احباب. تو وطن سے دور رہنا، اسی طرح بیوی بچوں سے، دوست احباب سے، ماں باپ سے، اولاد سے، یہ بھی ایک پریشانی کا باعث ہے. تو جتنا سفر میں رہو گے تو یہ پریشانی بھی ہوگی. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ لائف جو ہے وہ سفر میں ہارڈ رہتی ہے، گھر کے بنسبت سفر میں لائف ہارڈ رہتی ہے. اب آپ سفر میں ہیں، بیمار ہو گئے، تو گھر جیسا آرام تو آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو کپڑے دھونے ہیں، کپڑے دھلانے ہیں، کپڑے آئن کرنے ہیں، آئن کرانے ہیں، سب چیزوں میں مشقت ہوگی. اسی لیے آدمی جب ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس بھائی اب ساری مصیبتوں سے ہم نجات پا گئے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عجیب و غریب ہے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. ہمارے زمانے میں بہت سہولتیں ہیں، بہت راحتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ایروپلین کا بھی سفر کرو پھر بھی آپ تھک جاتے ہیں، مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. جو لوگ کلب کلاس اور فرسٹ کلاس میں بھی سفر کرتے ہیں اور ہر قسم کی خدمت اس میں ہوتی ہے، لیکن دل اندر ان کا یہ چاہتا ہے 2-4 گھنٹوں کے بعد کہ کب یہ فلائٹ ختم ہو جائے. بہت خدمت ہوتی ہے وہاں، ایک گلاس پانی بھی لینا ہو اکانومی کے اندر بھی تو بٹن دبا دو اور وہ آ جاتی ہے خدمت کے لیے، لیکن پھر بھی دل یہ کرتا ہے کہ کب اتر جائے. بہترین گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھڑی میں دیکھیں گے کہ منزل پر کب پہنچیں گے. تو ہمارے زمانے میں بھی سفر جو ہے وہ مشقت کا باعث ہے، لیکن اگر ہمارے زمانے میں مشقت کا باعث نہ ہوتا اور بہت راحت ہوتی تو اس حدیث کے بارے میں بہت آسان ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنے زمانے کے مطابق فرمائی ہے. لیکن قربان جائیں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ یہ اتنا جامع ہے ارشاد کہ قیامت تک یہ بات لاگو ہوگی. اس لیے کہ سفر کے بارے میں پیغمبر کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی پریشانی کا باعث ہے، چاہے ہالیڈے ہو کچھ بھی ہو. اس لیے تم میں سے جب کوئی شخص کسی سفر پر جائے اور تمہاری غرض پوری ہو جائے تو جلدی سے جلدی واپس آئے. اچھا، اس میں یہ سارے جو نقصانات بیان کیے گئے یہ تو دنیاوی نقصانات ہے. سفر میں کچھ دینی نقصانات بھی ہیں, سفر میں دینی نقصانات بھی ہیں. دینی نقصان ایک یہ ہے کہ سفر میں جمعہ کی نماز فوت ہو سکتی ہے آپ کی. سفر میں ہیں آپ اور ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں مسجد ہی نہیں ہے, تو آپ ظہر پڑھیں گے. ایسی جگہ پر ہیں آپ کہ مسجد تو ہے لیکن دیہات ہے جہاں جمعہ قائم نہیں ہو سکتا, جمعہ جائے گی آپ کی. دوسرا دینی نقصان یہ ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے جب تک سفر میں رہیں گے, اس لیے کہ پتہ نہیں مسجد ہے نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ذمے جن جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کے حقوق آپ ادا نہیں کر پائیں گے. بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, جب تک آپ سفر میں ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے. یہ سارے دینی نقصانات ہیں. چوتھا نقصان یہ ہے کہ جب تک آپ سفر میں ہیں تو آپ کی بستی میں جو لوگ بیمار ہیں ان کی عیادت کر کے ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے. جب تک آپ سفر میں ہیں اس وقت تک آپ جنازوں میں شرکت کر کے جنازوں کا ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے. اور ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا دینی نقصان یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان گناہوں کی طرف ہو گیا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ سفر میں نیک آدمی, دین پر چلنے والا آدمی بھی شیطان اور نفس کے تقاضے سے وہ کام کر لے جس کا وہ گھر رہنے کی صورت میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اور بعض لوگ تو مستقل سفر کرتے ہیں, مستقل سفر کرتے ہیں, مستقل سفر کرتے ہیں گناہوں کے کاموں کے لیے. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو ناجائز ہے ایسا سفر. ایک اسلامی ملک کے بارے میں ابھی ایک خبر پڑھی کہ اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ چونکہ اس اسلامی ملک میں سینما نہیں ہے تو وہاں کے لوگ دوسرے اسلامی ملک میں جہاں سینما ہے صرف فلم دیکھنے کے لیے صبح کو ایئر لائن سے جاتے ہیں ہوائی جہاز سے, اور فلم دیکھ کر کے دوبارہ ہوائی جہاز سے واپس آ جاتے ہیں. قریبی ملک میں تو یہ لوگ تو گھر سے نکلتے وقت ہی برائی کی نیت کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے تو یہ سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے. لیکن جو ایسا ارادہ نہیں کرتا ہے وہ بھی سفر میں ایسے کاموں میں مبتلا ہو سکتا ہے جن کاموں کو کرنا نہیں چاہیے. معاملات میں بھی کوتاہی ہوگی, نماز باجماعت میں بھی کوتاہی ہوگی, بہت ساری اور جو نوافل ہیں, مستحبات ہیں, سنن ہیں, اس میں تو کمی آ ہی جائے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے. تو اسے تو جتنے دن اس کو اپنی غرض پوری کرنے میں لگتے ہیں ان دنوں میں بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, اللہ کرے کہ یہ کام جلدی پورا ہو جائے میں واپس ہو جاؤں. تو یہ سارے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں. اس میں دو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی. ایک یہ کہ بغیر ضرورت کے کسی کے لیے اپنے اہل و عیال سے دور رہنا یہ ہماری شریعت میں ناپسندیدہ ہے. ہماری شریعت یہ پسند نہیں کرتی. شادی شدہ ہے اپنے اہل و عیال میں رہے, شادی شدہ نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ رہے, بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ رہے, یہ ناپسندیدہ ہے. اور اس پر پرانے لوگوں کا بہت زیادہ عمل تھا, اتنا عمل تھا کہ سفر نہیں روزانہ بھی بچوں کو یہ تلقین کی جاتی تھی, بچوں کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ بیٹا بغیر ضرورت کے باہر نہیں رہنے کا. بغیر ضرورت کے باہر آپ کیوں رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ خیال آتا تھا کہ دنیاوی نقصان بھی ہو سکتا ہے. دنیاوی نقصان, کسی غلط صحبت میں مبتلا ہو گئے, کچھ ڈرگ وغیرہ کی عادت ہو گئی, جیل میں بیٹھ گئے, کسی جگہ لڑائی جھگڑا ہو گیا اس میں آپ کو چوٹ لگ گئی, جان بھی جا سکتی ہے. اور دینی نقصان تو ہے یہ غلط صحبت, بری عادتیں ہو گئی, برے کام میں مبتلا ہو گئے. اسی لیے ماں باپ جو ہے بہت تاکید کرتے تھے کہ اپنے بغیر ضرورت کے باہر نہیں جانے کا, بغیر ضرورت کے باہر نہیں جانے کا, رات کو بھی جلدی آ جانے کا. تو ہماری شریعت مطہرہ بغیر ضرورت کے اہل و عیال سے, فیملی سے, اپنے گھر سے دور رہنے کو ناپسند کرتی ہے. اور ہماری شریعت جو ہے اس بات کو پسند کرتی ہے کہ آپ اگر ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی نوبت آ جائیں آپ کو, چاہے شہر کے اندر ہی ہو یا شہر سے باہر, تو جلدی سے جلدی کام نمٹا کر کے واپس آ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ نجات آخرت میں بچنے کا طریقہ کیا ہے, بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں بچنے کا طریقہ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتیں فرمائی. ایک یہ کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو. نمبر دو, تمہیں تمہارا گھر سموئے رکھے. اس کا مطلب ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو. بڑے فوائد ہیں اس کے, گناہوں سے انسان بچتا ہے. دوسرا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو کوالٹی ٹائم دے سکتا ہے, ان کی تربیت کر سکتا ہے, اور بھی بہت سارے اپنے کام ہو جاتے ہیں. جبکہ باہر اگر یوں اس کے یہاں چلے گئے, اس کے یہاں چلے گئے, ادھر گپوں کی مجلس, ادھر پھر معاملات وغیرہ نہیں ہوں گے, اپنے ضروری کام نہیں ہوں گے. اور تیسری بات, وب کے اعلی خطیتک, اپنی غلطی پہ رویا کرو. تو غلطی پہ روئیں گے تو تب جبکہ محاسبہ کرنے کی عادت ہوگی, جب دین کی فکر ہوگی, اور دین کی فکر کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آج کیا غلط ہوا, کیا صحیح ہوا. تو ایک چیز جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہماری شریعت, ہمارا دین, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے خالق اور ہمارے معبود اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے ہم گھر سے باہر رہیں, اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم باہر اگر کسی ضرورت کی وجہ سے نکلیں تو جلدی جلدی واپس گھر آ جائیں. اللہ تعالی شانہ سفر کے اس ادب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. يا أرحم الراحمين, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. يا أرحم الراحمين, آپ کے فرمان اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرما. الہ العالمین, ان دونوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں علم میں برکت نصیب فرما, عمل میں برکت نصیب فرما, اور الہ العالمین دوسروں تک پہنچانے میں بھی برکت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, تو ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین, تیری رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, جب تیری بارگاہ سے روحانی دولتیں تقسیم ہو رہی ہوں, اس وقت غفلت سے بچانا, محرومی سے بچانا. یا ارحم الراحمین, رجب کا مہینہ قریب الختم ہے, شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, ان ایام میں بلکہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں خوب برکت پیدا فرما. الہ العالمین, رمضان المبارک کی سعادت سے ہم سب کو سرفراز فرما, اور الہ العالمین اس کی ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, گناہوں سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما, جو جس جس مشقت میں مبتلا ہے ان کو اس مشقت سے نجات عطا فرما, امن پورے عالم میں امن کو عام فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, بالخصوص ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے اہل و عیال, دوست احباب, محبین, محسنین, الہ العالمین سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمة.